قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. كان لگے اے ہارون تم نے ان کو کیوں نہ روکا، کس چیز نے روکا تھا تجھ کو کہ جب یہ بھٹک گئے؟ اللہ تتبعانی، کہ تم میرے طریقے پہ نہ چلو؟ افعصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ یہ کون سا حکم ہے؟ جب وہ طور پہ جاتے ہوئے پیچھے ہارون علیہ السلام کو دے کر گئے تھے، بنی اسرائیل کی سرداری سونپتے ہوئے، اس کا ذکر آج سورت آراف میں پڑھ چکے ہیں. وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے بھائی ہارون کو کہ تم میری قوم میں میری جانشینی کرو اور مفسدین کے راستے کی پیروی نہ کرنا. تو اسی عہد کو یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے جاتے ہوئے کیا کہا تھا تم سے، تم نے پیچھے سے اس قوم کو سمجھایا کیوں نہیں، کیا تم نے میری بھی بات نہیں مانی؟ اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دو کام کیے تھے، ایک فرعون کے مقابلے میں دین کی دعوت کا اور دوسرے بنی اسرائیل کے سلسلے میں دین کے تحفظ کا، اور دونوں کام ساتھ ساتھ کیے تھے، خارجی دعوت بھی اور داخلی اصلاح بھی. اور داخلی اصلاح کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، ابھی تو وہ کچے تھے اپنے دین میں. کچے کیوں تھے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ یعنی آپ دیکھیں نا کہ جس مقصد، جس خدا کی خاطر گھر چھوڑ کر آ رہے ہیں آپ نے، اسی کے ساتھ پھر شریک کر لیا بچڑے کو. اور کتنے چھوٹے ذہن ہیں نا، اتنے بڑے رب کو چھوڑ کر بچڑے کے پیچھے ریج گئے، چھوٹی چیز پہ گر گئے. یہ تنگ نظری ہے نا، بے سمجھی ہے نا، بے عقلی ہے. فکر ہے کہ وہ تو تمہاری بات ہی نہیں سمجھتا، وہ تو تمہیں کوئی نقصان اور فائدہ دے نہیں سکتا، تم اس کو خدا مان کے بیٹھ گئے. تو یہ کیوں تھا؟ حالانکہ ان کو موسیٰ علیہ السلام نے کافی سمجھایا تھا. یاد رہے یہ بات کہ مصر میں بنی اسرائیل غلام تھے، ان کے پاس نہ اپنی عبادت کا زیادہ وقت تھا، نہ تعلیم کا وقت تھا، نہ اپنی اصلاح کا وقت تھا، بس نام کے مسلمان تھے. تو نام کے مسلمان ہمیشہ ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جو بانسری بجائے اس کے ساتھ بھیڑ جمع کر لیتے ہیں، وہیں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب نے دیکھا ہوگا کہ یہاں کا مجھے نہیں معلوم، لیکن کچھ جگہوں میں نے دیکھا کہ جمعے کے دن مداری کے شو ہوتے ہیں نا، اور ادھر سے مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ادھر مداری ڈگ ڈگی بجاتے ہیں اور بھیڑ جمع ہوتی ہے اور لوگ تماشے دیکھ رہے ہوتے ہیں. پہلے چھٹی ہوتی تھی، ان دنوں میں خاص طور پہ ہی ہوتا تھا. اس طرح اللہ اکبر ہو رہی ہے اور قوم نام نہاد مسلمان مداری کے گرد کھڑے ہیں. تم اسرائیل کا بالکل یہی حال تھا. آج ہماری قوم جس دور سے گزر رہی ہے وہ بہت ملتا جلتا دور ہے بنی اسرائیل سے مشابہت کا، کہ اللہ کی اطاعت کے وقت اور کاموں میں مصروف ہو جانا. نکلے کس کام کو، ہجرت کیوں کرائی گئی اور آ کے کیا کرنے بیٹھ گئی. حیرت ہوتی ہے نا کہ اتنا چھوٹا ایمان، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی ان کو کہے، موسیٰ علیہ السلام کو مثلاً فرعون کہتا کہ تم مجھے تو بڑی تعلیم دے رہے ہو، مجھے تو مسلمان بنانے کی فکر میں ہو، اور دیکھو اپنے گھر کا حال، وہ تو ابھی مسلمان ہی پکے نہیں ہوئے. یا کوئی تھرڈ پرسن بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ ابھی تو بنی اسرائیل کی اپنی بھی اصلاح نہیں ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کو کیوں تبلیغ کر رہے ہیں؟ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے ہم کو کہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، باہر کا بھی اور اندر کا بھی. اچھا یہ تو ایک بڑے پیمانے قومی سطح پر ہے نا، ہمیں ہر ایک کے ساتھ انڈیویجل لیول پر بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. مثلا ایک طرف ہمارا گھر ہوتا ہے، بچے ہیں، فیملی ہے، خاندان ہے، دوست احباب ہیں، اور دوسری طرف اجنبی لوگ ہیں، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں ہیں، دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں. اب آپ دیکھیں کہ کچھ وقت آپ کیا کرتے ہیں، گھر کو دیتے ہیں، کچھ باہر کو دیتے ہیں، کچھ اور باہر کو دیتے ہیں. اب کوئی آپ سے یہ کہے کہ نہیں نہیں باہر دینے کی ضرورت نہیں، ابھی تو تمہارے بچے علامہ نہیں بنے. تو بچوں نے تو علامہ اپنے وقت پہ ہی بننا ہے، ان کو آپ ایک دن میں نہیں بنا سکتے, سب کچھ نہیں سکھا سکتے, اور نہ ہی ان کے اوپر ایسی زبردستی کریں. تھوڑا تھوڑا گریجولی آہستہ آہستہ سلولی ان کو لے کے چلیں, اور اس کے ساتھ ساتھ رشتے داروں کو, شہر والوں کو, گلی محلے والوں کو, اور پھر اس سے آگے بڑھ کر جہاں جہاں تک آپ کی پہنچ ہو, اپروچ ہو, جہاں تک آپ پہنچ سکے, آپ یہ کام کرتے چلے جائیں. موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں ہمیں ایک داری کی دوہری ذمہ داری نظر آتی ہے کہ اپنی قوم کو بھی اور غیر قوم کو بھی. اور اپنی قوم کا ابھی حال کیا ہے, پکی نہیں ہوئی دین میں, کے ساتھ دوسروں کو بھی بتایا جا رہا ہے, اور آپ کے پاس کسی کی بھی ہدایت کی کوئی گارنٹی تو نہیں نا. آپ جتنا مرضی گھر پکا کر لیں, جتنے مرضی اس میں تالے لگا لیں, اب باہر نکلیں گے کچھ پتہ نہیں واپس آئیں تو کیا ہو. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے, جیسے ہم صبح کے وقت یہاں بیٹھ کے پڑھتے ہیں, شام کے وقت عام لوگ جو پڑھنے نہیں آتے ان تک کوئی درس و تدریس ہوتا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں آپ ان کو تو چھوڑ دیں, پہلے اپنے اسٹوڈینٹس کو دیکھیں, شام بھی آپ انہیں کو دیا کریں, تو میرے پاس تو کوئی گارنٹی نہیں کہ شام بھی دے کر کچھ نتیجہ نکلتا ہے کہ نہیں. تو کیا دوسروں کو کوئی بھی حق نہ دیا جائے, یہ کسی دوسرے شہر والوں کو, یہ کسی دوسری دنیا والوں کو؟ نہیں. اس لیے کہ بعض اوقات اپنے سائے تلے رہنے والوں سے خیر نہیں وہ پوٹتی ہی, یہ دور والوں سے پوٹ نکلتی, کچھ خبر نہیں کہ کہاں کیا اصلاح ہو جائے. اب آپ دیکھیں گے آگے جا کے انشاءاللہ سورۃ المؤمن میں, تو وہاں ایک شخص قوم فرعون میں سے ایمان لے آتا ہے, اس کو دھمکیاں ملتی ہیں, سب کچھ ہوتا, لیکن وہ اپنے ایمان پہ پکا ہے. اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل ہر دو گھڑی میں اپنا رخ بدل لیتے ہیں. آپ کو نہیں معلوم کہ خیر کہاں ہو. تو انسان کو کسی بھی معاملے میں ریجیڈیٹی نہیں اپنانی چاہیے, استقامت, ڈٹرمنیشن اپنی جگہ, لیکن لکیر کا فقیر نہیں ہونا چاہیے. دعوت دین میں غصت ہونی چاہیے, وسیع نگاہ ہونی چاہیے, ہر فیلڈ کو کور ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ کا پیغام سب بندوں کے لیے ہے نا, مخصوص لوگوں کے لیے تو نہیں. موسیٰ علیہ السلام بہت غضبناک ہو کر واپس آئے, اور یہ غضب اپنی جگہ بہت جینوئن غضب ہے کہ اتنا سمجھا لکھا پڑھا کے چند دن کے لیے جو گئے ہیں تو پیچھے یہ حال ہو گیا کہ بچڑا بن گیا, شرک والی بیماری میں آ گئے نا. یعنی چھوٹی موٹی غلطیاں تو اپنی جگہ ہیں, لیکن شرک بہت بڑی چیز ہے. کہا افا اسیت امری, بھائی کو بھی ڈانٹا, تو بھائی کو ڈانٹ رہے تھے, کہا لا ابن امّا, تو بھائی ریکویسٹ کرتے ہیں, ہارون کہتے ہیں اے میری ماں کے بیٹے, اے ماں جائے, بھائی کو پکارنے کا ایک انداز ہے, جسے ہم اپنی زبان میں کہتے بھائی جان یا کچھ اور. لا تأخذ بلحیتی, مت پکڑو میری داڑھی کو, ولا برأسی, اور نہ میرا سر. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف زبانی غضب کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ مارنا بھی شروع کر دیا, بال کھینچے, یعنی غصے کی انتہا تھی نا. انی خشیتو, میں ڈر گیا, ان تقولا, کہ تم کہو گے, فرقت بین بنی اسرائیل, کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی, ولم ترقب قولی, اور تم نے میری بات کا انتظار نہیں کیا, میرا لحاظ نہ کیا. کیونکہ سورۃ الاعراف میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ ہارون علیہ السلام کہتے کہ انہوں نے استضعفونی, مجھے کمزور سمجھا, وقادو ان یقتلونی, قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے, اس لیے میں خاموش رہا. یہ بہت میننگ فل آئے تھے. اس سے کیا بات پتا چلتی کہ اگر ایک شخص انتہائی درجے کا بھی غلط کام کرتا ہے تو اس پر ایکشن لینے کے لیے ایک رائٹ ٹائم کا انتخاب کیا جائے. ہارون علیہ السلام کے سامنے بت بنا اور قوم اس کی شدائی اور فدائی ہو گئی, اس پہ ٹوٹ پڑی. انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن سب ایسے جذبات میں بہہ چکے تھے کہ کوئی سننے کو تیار نہ تھا. بعضوں کا ایسا بلوا ہو جاتا ہے نا کہ سب لوگ ایک ایسی بھڑ چال میں لگ جاتے ہیں کہ آپ کسی کو سمجھائیں تو ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتی بات. انہوں نے کیا کیا, لوگوں کو پرم کے حال پہ چھوڑ دیا. یہ انتہائی سمجھداری کا ثبوت تھا. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ نہیں مانتے تو میں نے ان کو زبردستی منوا کے چھوڑنا ہے تو ابھی چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑ دیا, کیونکہ جب ایک اچھے کام کے نتیجے میں اچھائی کی بجائے شر پھیلنے لگے, فساد پھیلنے لگے, فتنہ پھیلنے لگے, تو فتنے کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے, الفتنہ تو اشد من القتل, وہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے, سخت ہوتا ہے, پھر وہ شرک سے بھی بڑھ جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں باہم قتل و غارت شروع ہو جائے. اس لیے انہوں نے شرک تو گوارا کر لیا, قتل و غارت فساد گوارا نہیں کیا, اور کیا سوچا کہ وقت آنے پہ صحیح قدم اٹھاؤں گا, بھائی آلے اس کے مشورے سے ہی اب علاج ہوگا. کیونکہ انہوں نے بھی کہا تھا نا جب تک موسیٰ نہیں آتے ہم تو یہی کریں گے, ان کا پھر ٹھیک ہے کر لو. اس میں آپ دیکھیں کہ وہ مشہور مثال جو شاید پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کسی کو برائی سے کب روکنا چاہیے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے کہ کیا ہوا, ایک بدو آیا اور اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام ایک دم اٹھے غصے میں کہ اس کو پکڑتے اور اس کو روکتے اور اس کو مارتے ہیں کہ اس نے مسجد کی توہین کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, رک جاؤ اسے کچھ نہ کہو. جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ نے کیا فرمایا, جاؤ اور پانی کا ڈول لے کے اسے بہا دو. یعنی وہ دیکھے گا تو سمجھ جائے گا کہ یہ میں نے غلط کیا, یہ بھی تو سمجھانے کا ایک طریقہ ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ آپ نے کیوں روکا صحابہ کرام, اس لیے کہ اگر اس حال میں وہ اس کے پیچھے بھاگتے تو کیا نتیجہ نکلتا, ساری مسجد گندی ہوتی اور وہ الگ ڈر جاتا اور اسلام میں اس کا آنا بھی محال ہو جاتا. آپ نے روک دیا. یعنی مسجد کی توہین, مسجد کو ناپاک کرنا, مسجد کو گندا کرنا کتنا بڑا جرم ہے, آپ سب کو معلوم ہے نا. یہ مسجد کا ایک ادب ہے, احترام ہے, عزت ہے, لیکن ایک شخص نادان ہے, اس کو پتہ ہی نہیں, لا علم ہے اور وہ اپنی لا علمی میں یہ کر رہا ہے, اور آپ اس کو سمجھائے بغیر اس کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں. عام طور پر ہماری تبلیغ ایسی ہی ہوتی کہ پہلے کسی کو بتاتے نہیں ہیں کہ بات کیا ہے اور پھر دین کا پیغام پہنچائے بغیر اس پہ سختی شروع کر دیتے. یعنی سختی اپنی جگہ, اور وہ کب, کہ جب ایک بات معلوم ہو, پتا ہو, بتائی جا چکی ہو, اور جو سیدھے طریقے سے نہ سمجھے اس کو سختی سے سمجھا دیا جائے. لیکن جس کو پتہ ہی نہیں ہے, جو جانتا ہی نہیں, تو پہلے ہی درجے پر اس کے ساتھ ایسا رویہ کیوں. اب کیا ہوتا ہے, ہارون علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ لوگ شرک جیسے گناہ میں مبتلا ہو گئے لیکن کچھ نہیں کہتے. کہتے ہیں انی خشیتو, مجھے ڈر تھا, ان تقولا کہ تو کہے گا, فرقت بین بنی اسرائیل, تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کر دیا. قوم میں تفرقہ پیدا کرنا, لوگوں کو گروہوں میں بانٹنا, لوگوں کو کسی بھی بنیاد پر, رنگ, نسل, زبان, کسی بھی بنیاد پر کاٹنا, سرکے بنانے, گروہ بنانے, اس سے معاشرے میں بدنمی پھیلتی. اور پھر دوسری بات, ولم ترقب قولی, میری بات کا انتظار نہ کیا, یعنی صحیح وقت کا انتخاب نہ کیا اصلاح کے لیے. مثلا آپ کو کبھی مرغی پکڑنے کا اتفاق ہوا؟ اچھا, ایک پکڑنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں, ایک کھلے میدان میں بھاگتے جائیں, کیا نتیجہ ہوگا, آپ تھک جائیں گے اور وہ بھاگ جائے گی. لیکن اگر آپ اس کو پہلے ایک چار دیواری والے حصے میں لے آئیں, پھر اس کو دانا ڈالیں اور پھر اچانک اس کو پکڑیں تو آپ پکڑ لیں گے. اب ان دو طریقوں میں فرق کیا ہے, ایک طریقہ بغیر منصوبہ بندی کے ہے اور ایک کیا ہے, پلاننگ کے ساتھ اس کو ٹریک کیا آپ نے. یہاں ہارون علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ میں نے بنی اسرائیل کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ تو میری بات ہی نہیں سنتے تھے اور میرے سر چڑھ گئے اور مجھے مارنے پہ تل گئے, تو میں نے بھی چھوڑ دیا ان کو. اور میں نے کیا سوچا, آپ آ جائیں پھر ہم دونوں مل کے ان کو سیدھا کریں گے. تو کسی بھی برائی کو گوارا کر لینا, جب اس کا مناسب وقت آئے گا اس کی اصلاح کا, تو اس وقت اس کی اصلاح کریں گے, یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس لیے کہ آپ جلد بازی میں خود بھی ہلاک ہو اور دوسرے کو بھی. مثلا ایک ہے کھڑی گاڑی پہ چڑھنا اور ایک ہے چلتی گاڑی پہ چڑھنا. آپ ریلوے اسٹیشن پہنچے اور گاڑی چل پڑی ہے اور خاصی تیز ہو گئی ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ مجھے اسی پہ چڑھنا ہے کیونکہ اس سے جلدی پہنچ جاؤں گا, اور دوسرے کا میں انتظار نہیں کر سکتا. لم تر کم خولی, میرا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ مندر پہ پھر کبھی پہنچ ہی نہ سکے, اور وہ چند گھنٹوں کا انتظار جو ابھی مشکل لگ رہا ہے وہ پھر ہمیشہ کا انتظار ہو جائے. تو جیسے دنیا کے کاموں میں, مثلا آپ کھانا بناتے ہیں, چاول پکائے آپ نے, آپ کہتے مجھے بھوک لگی, میں دم شم تو نہیں جانتی, میں دم کے بغیر ہی کھا لوں گی. کھا لیجیے, نتیجہ کیا ہوگا؟ بیمار ہوں گے. مثلا ایک پودا آپ نے اگایا اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ راتوں رات درخت بن جائے اور آپ اس کو کھینچ کے بڑا کرنا چاہتے ہیں, کیا نتیجہ نکلے گا؟ چھوٹ جائے گا. تو ہمیشہ انسان کو اس دنیا میں کچھ کاموں کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے, اگرچہ الانتظار اشد من الموت, انتظار موت سے زیادہ سخت چیز ہے, عربی کا محاورہ ہے, الانتظار اشد من الموت, اور انسان کے لیے بہت تکلیف دہ ہے, لیکن اس کے بغیر چارہ ہی نہیں, اس کے بغیر گزارا ہی نہیں, آپ کو انتظار کرنا ہے خواہ تکلیف دہ کیوں نہیں. لیکن عموماً ہم تبلیغ کے میدان میں یہ بات بھول جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آج ایک بات بتائیے, کل تو پرفیکٹلی وہ ہو جانی چاہیے. اگر ہو جانی چاہیے تو کیوں اللہ تعالیٰ یہ واقعہ بار بار سورۃ الاعراف میں آٹھویں سے پارے میں سنایا, آپ سولہویں میں پھر سنا رہے ہیں, پھر آگے جا کے پھر آئے گا, یہ چیزیں پھر ریپیٹ ہوگی کیوں؟ تاکہ پختہ ہو جائیں, بار بار بتانے سے اندر جائیں. یہ انسان کی فطرت کہ وہ چیزوں کو بہت جلد فراموش کر دیتا ہے, حقیقت سے بہت دور چلا جاتا ہے. کسی چیز کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تکرار, ریپیٹیشن. بہت ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ زندگی کے ہر پہلو میں جو ہے وہ لا آف دا ہارویسٹ کام کرتا ہے یا لا آف دا فارم کام کرتا ہے, کہ جیسے ایک کھیت کو اگانے کے لیے آپ کو ایک سرٹن ٹائم پیریڈ اور سرٹن آپ کو کام کرنے پڑتے ہیں, ان اے سملر فیشن آپ کو زندگی کے ہر اسپیکٹ میں. اب ہم باقی سب چیزوں میں تو یہ لے لیتے ہیں, لیکن انسانوں کی تربیت اور انسانوں کے اسلام میں ہم یہ بھول جاتے ہیں. اگر اولاد کی تربیت بھی کرنی ہو تو اس میں ہم امپیشنٹ ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو اگر ہمیں گرو کروانا ہے تو ہم امپیشنٹ کرتے ہیں, ہمیں کمیاں نظر آنے لگتی ہیں, لیکن ہم انہیں انسان ہونے کا لیوریج نہیں دیتے یا انہیں وہ ٹائم فیکٹر نہیں دیتے, اس کے لیے ہم ویٹ نہیں کرتے کہ ان کو لیٹ دیم گرو, آ جائیں گے یہ لوگ آہستہ آہستہ.
قال يا ابن ام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل.
میں بنی اسرائیل میں تفرقہ نہیں ڈالنا چاہتا تھا. تو کوئی نیکی کی تبلیغ کی ایسی صورت جس سے قوم میں فتنہ پھیلے, تفرقہ پھیلے, وہ خیر کی بجائے شر شمار ہو جاتا ہے. اس لیے تبلیغ میں حکم کیا ہے؟ پہنچا دو اور انتظار کرو. حساب کس کے ذمہ؟ اللہ کے ذمہ. تم بس پہنچاؤ, لوگوں کا حساب مت لو, حساب لینے والا فکفا باللہ حسیبا, وہی کافی. قال فما خطبک یا سامری, کہا اور تیرا کیا معاملہ ہے سامری؟ سامری تیرا کیا قصہ ہے؟ اب اس کی طرف متوجہ ہوئے, پہلے بھائی کو پکڑا تو سامری کو پکڑا. اچھا, اس سے بھی سمجھ آتی ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام اگرچہ چھوٹے تھے عمر میں, لیکن پرسنالٹی ان کی زیادہ اسٹرانگ تھی, اور وہ پوچھ سکتے تھے سامری کو بھی اور ہارون علیہ السلام کو بھی, حالانکہ وہ بڑے تھے, خود سے بڑے تھے, لیکن بال تک پکڑ لیے. اس کا یہ مطلب نہیں آپ کہیں کہ بڑوں کی بےزتی کرنی چاہیے, اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو چنتا ہے کسی کام کے لیے، اپنی نبوت کے لیے، اپنے وسطنا تو کلے نفسی، تو کچھ کوالٹیز دیکھتا ہے کہ یہ شخص کتنا بوجھ اٹھانے کے قابل ہے، کیا کر سکتا ہے. پھر وہ عمر نہیں دیکھتا، مال نہیں دیکھتا، شکل و صورت نہیں دیکھتا. وہ تالوت کے قصے میں کہ اگرچہ وہ مال میں کمزور تھے لیکن علم اور جسم میں وسعت رکھتے تھے، اپنی ان کوالٹیز کی وجہ سے چنے گئے. موسیٰ علیہ السلام بھی جسمانی قوت کے اعتبار سے اور اپنی پرسنالٹی وائز بہت اسٹرانگ تھے. اصل میں اس پوائنٹ کو اس لیے بھی اتنا الیبوریٹ کری کہ کل مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہارون علیہ السلام بھی تو نبی تھے، تو ان کو کیوں نہیں یہ سب کچھ ملا جو موسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے. پرسنالٹی کا فرق ہے. ہارون علیہ السلام سامری کو نہیں پوچھ سکے، کچھ نہیں کہہ سکے، اور انہوں نے صرف عافیت سمجھی کہ میں نہ کہوں کچھ. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بہت شدت سے پوچھا، فما خطبک یا سامری، تیرا کیا معاملہ ہے، تجھے کیا ہوا تھا؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، اس نے جواب دیا میں نے وہ دیکھا جو ان کو نظر نہیں آیا. بہت ہوشیار آدمی تھا سامری، کہتا ہے مجھے وہ سوجھا جو اس قوم کو نہیں سوجھا. فقبضت قبضة من اثر الرسول، اور یہ بھی اس نے ایک بات بنائی، میں نے رسول کے نقشے قدم سے کچھ مٹی اٹھائی. فنبضت تھا، پھر اس کو ڈال دیا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور میرے نفس نے مجھے اسی بات کی صلاح دی تھی، اسی چیز کو مجھے اچھا کر کے دکھا تھا. پیچھا پڑ چکے ہیں سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، تسلیل کیا ہوتا ہے؟ نفس کا اس چیز کو جس پر وہ حریص ہو خوبصورت کر کے دکھانا کہ بری چیز اچھی نظر آنے لگے. جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو اس کے لیے بھی کیا ہوا تھا؟ یہی لفظ استعمال ہوا. پھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو بھائی کو پھینکا تھا ان کے لیے بھی یہی سوالا کا لفظ استعمال ہوا. اور یہاں بھی سوالت لی نفسی، یعنی نفس کا سوالت کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان بری چیز کو اچھا سمجھنے لگے، کسی بھی خرابی کو انسان اچھا ہی سمجھنے لگے، تو اسی کیفیت کا نام. قال فاذهب، فرمایا جا، فإن لك في الحياة، تیرے لیے اس دنیا میں اب کیا ہے زندگی میں، ان تقول لا مساس، کہ تو کہتا پھرے ہاتھ نہ لگاؤ، ہاتھ نہ لگاؤ، don't touch، لا مساس، ماس سے. بائبل میں آتا ہے کہ سامری خور کا مریض بن گیا تھا، اس کا جسم اتنا مکروہ ہو گیا کہ لوگ اس کو دور سے ہی دیکھ کر بھاگ جاتے تھے، کیڑے پڑ گئے اس میں، لوگ اس سے کترانے لگے. اب آپ دیکھیں کہ وہ لیڈر جس نے جھوٹ کی بنیاد پر قوم کو اپنے گرد اکٹھا کیا اور مہارت سے انہیں اپنا شہدائی بنایا، دنیا میں ہی اللہ نے اسے لوگوں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ جھوٹ کی بنیاد کبھی بھی سالد نہیں ہوتی، انسان دنیا میں ہی ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. اچھا یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض تفسیروں میں یہ بات آئی ہے کہ سامری نے موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے تو کچھ مٹی اٹھائی، بعض نے کہا جبریل کے قدموں کی اٹھائی. اصل بات یہ ہے کہ اس نے کہانی گھڑی تھی، لیکن بعض لوگوں نے اس طریقے میں عمل کر کے جادو شروع کر دیا کہ جس پہ جادو کرنا ہو وہ جہاں سے جا رہا ہو اس کی مٹی اٹھا لو، یا اتار کرنا ہو تو اٹھا لو، اور معلوم نہیں کس میں ملا کے کیسے ڈالو. جادو کے طریقوں میں ایک طریقہ یہ استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات پانی پھینک دیا جاتا ہے راستے میں جس میں کوئی ایسا کلام ہوتا ہے یا ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کے اثر انداز ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیے، جو صبح شام کی دعائیں پڑھتا ہوں اس پہ کوئی چیز پر اثر نہیں کرتی. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه، اور تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس سے تو ہرگز پیچھا نہ چھوڑا جائے گا. وہ کون سا وقت؟ قیامت کا، آخرت کا، کہ تیری خوب پرسش ہوگی. منظر الى الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، اور دیکھ اپنے الہ کو جس پہ تو جم کے بیٹھا تھا، جس کا تو اعتکاف کر رہا تھا. لنحرقنہ، البتہ ہم ضرور جلا ڈالیں گے اس کو. سا
ثم لننسفنه پھر ہم ضرور گرا دیں گے اس کو فی الیم میں سمندر میں نسفا گرا دینا اڑا دینا ریزہ ریزہ کر کے اس کی خاک بھی سمندر میں بہا دیں گے یہ کیوں کیا انہوں نے سونا تھا ٹکڑے کر کے واپس قوم کو دے دیتے شرک کے آثار بھی بتا دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کس لیے کہ قبروں کو برابر کر دو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آگے یہی حکم دیا تھا کہ کیا میں تمہیں وہ بات نہ کہوں جو مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ سارے آثار شرک جو ہے ان کو بتا دو کیونکہ ڈر یہ تھا کہ اگر اس بچڑے میں سے کچھ بھی نشانی کے طور پر بھی رکھ لیا جاتا تو لوگ پھر کسی وقت اس کے دل اکٹھے ہو جاتے شرک کی بہت چھوٹی سے چھوٹی نشانی تک مٹا دی گئی کیوں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز میں پوری طرح ڈوبتے کم ہے کہ جب ہم اس کی کوئی چھوٹی سی چیز اپناتے ہیں پہلے جیسے ویسٹرن کلچر میں وہاں بھی چھوٹی سی چیز آپ نے اپنانی شروع کی اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں ہمارے پورا جو معاشرہ ہے وہ یا تو انڈین کلچر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے یا ویسٹرن کلچر کو ہے نا ہمارا اپنا تو کچھ بھی اسلامک کلچر تو کہیں نہیں ہے نا اور پہلے ہم نے ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی اپنائی تھی پہلے ہائی کہنا سیکھا اس کے بعد ہم نے کہا اچھا یہ والا سیلیبریشن کریں یہ والا منا لیں یہ والی یونیورسٹی منا لیں یہ برتھ ڈے منا لیں اور پھر پہنچتے پہنچتے ہم کہاں تک پہنچے گئے ہمیں پتہ ہی چلا آیت 96 سے سوال کیا ہے سامری کے بارے میں کہ اس نے اپنے فعل یعنی بچڑا بنانے کی جو وجہ بتائی وہ مجھے سمجھ نہیں آئی ذرا دوبارہ بتا دے وہ وجہ تھی ایسی جو کسی کو سمجھ نہ آئی اس لیے کہ اس نے ایک بات گھڑی تھی کیا کہا تھا بسر تو بما لم یبصروا بھی میں نے وہ دیکھا جو لوگوں کو نہیں دکھا فقبضت قبضۃ من اثر الرسول بس تو ہوں ٹھیک ہے اچھا کیا کہنے لگا میں نے کچھ ایسی چیز دیکھی ہے جو دوسروں کو نہیں پتا چلی میں نے کیا یہ کہ رسول سے مراد فرشتہ بھی ہے اور رسول بھی ہیں ان کے قدموں کے نشان والی مٹی اٹھا لی ایک مٹی بھر لی وہاں سے اور میں نے اس مٹی کو بچڑے کے اندر ڈال دیا اس سے بچڑا بولنے لگا گویا یہ ایک جادو بھری آواز تھی اب بھی جادو کے لیے ایسے کام کیے جاتے مٹی اٹھائی جاتی ہے پاؤں کے نیچے کی یا پانی انڈیلا جاتا ہے گزرنے کی جگہوں پر وغیرہ وغیرہ خرافات تو سامری نے بھی یہی کچھ کیا تھا ہم اس کی بات کو مانے کہ نہ مانے بس من گھڑت بات ہے ٹھیک ہے آپ کا دل چاہے تو مان لیں اس پہ ایمان لے آئیں سامری پہ کہ جو اس نے کہا تھا سچی کہا تھا اور چاہے تو اس کی بات کو بس بات ہی سمجھے یہ اب آپ پہ ہے واضح ہو گئی نا آپ نے سورۃ طہٰ آیت 81 میں فیہلنے کا ترجمہ ٹوٹ پڑے گا کیا ہے اور یہلنے کا مطلب گرا کھلنا ہے جی ٹوٹ پڑے گا اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اگر کسی بھی چیز کی گرا کھول دے جیسے یہ تصویر ہے تو اس کی اگر گرا کھول دے تو کیا ہوگا ٹوٹ پڑے گا تو گرا کھلنے کا محاورتن کیا مانا آ جاتا ہے ٹوٹ پڑنا کھل پڑے گا تم پہ عذاب